الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهدانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں یکم محرم الحرام سے ان محافل کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ ہم ایک نئے عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ایسے عنوانات پر گفتگو کی جائے جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہوں اور جن پر مخالفین اعتراضات کر کے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے اسلام میں پیری مریدی کی حیثیت۔ یہ موضوع منتخب کرنے کی وجہ بھی وہی ہے کہ جو لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی اصلاح کے لیے، اپنی عاقبت اور آخرت درست کرنے کے لیے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کے حلقۂ ارادت میں شامل ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی میں راہ سلوک طے کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی حاضری دیتے ہیں، ان کے آراز بھی منعقد کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اور دیگر چیزیں اسی ضمن میں ہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معمول ہے اہل سنت و جماعت۔ اب مخالفین اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے اور یہ بدعت ہے، یہ بالکل نئی چیز ہے۔ اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیعت نہیں تھی، یہ جو مشائخِ کرام مریدین سے بیعت لیتے ہیں، حلقہ ارادت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اعتراض یہ کہ یہ اس بیعت کا کوئی ثبوت نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیعت نہیں ہوئی، بعد میں نہیں ہوئی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین تبع تابعین نے نہیں کی، لہذا آپ یہ کہاں سے ہو گئی؟ یہ نئی چیز دین میں ایجاد کی گئی ہے، اور اسلام میں پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن ہے، حدیث ہے، بس آپ اس کو پڑھ لیں، احکامات اسلام پر عمل کر لیں اور یہ کافی۔ اس قسم کے اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں۔ قبروں پر پھول ڈالنا، قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنا، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، بزرگان دین اولیاء کاملین کے مزارات مقدسہ پر حاضری دینا، ان تمام چیزوں کو وہ نہ صرف ناجائز بلکہ شرک تک کہہ دیتے کہ یہ تو شرک ہے۔ تو آئیے ذرا ان اعتراضات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح یہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو لا علم ہیں یا کم علم رکھتے ہیں وہ پھر ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں، جب پہلے ایسا نہیں تھا تو اب کیوں ہے۔ اس قسم کی چیزیں ان کے ذہن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بیعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیعت نہیں تھی، لہذا آپ کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد کوئی پیر نہیں تھا، کوئی شیخ طریقت نہیں تھا، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، بزرگان دین میں، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور جہالت پر مبنی اعتراض ہے۔ بیعت کا تصور اسلام میں شروع ہی سے موجود ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت کی تین قسمیں ہیں، بیعت اسلام، بیعت جہاد اور بیعت طریقت۔ بیعت اسلام، جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا، آ کے بیعت کرتا تھا، میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول نبی مانوں گا اور دیگر چیزیں، تو یہ کیا تھی؟ بیعت اسلام، اسلام قبول کرتے وقت بیعت۔ دوسری تھی بیعت جہاد، جب سرکار دو عالم علیہ السلام جہاد کے لیے بھیجتے تھے صحابہ کو تو ان سے بیعت لیتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت جہاد۔ اور تیسری قسم بیعت طریقت۔ یہ تینوں بیعتیں حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کر رہے ہیں۔ انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر دست قدرت پر بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، دست قدرت۔ بیعت ثابت ہو گئی نا، صحابہ نے بیعت کی۔ اچھا صحابہ نے کس کے ہاتھ میں بیعت کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے ہاتھ پہ نہیں، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ دیکھیں متعدد مقامات پر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ مثلا ہجرت کی رات جب کافروں نے محاصرہ کیا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت میں تھے، چاروں طرف سے انہوں نے گھیر رکھا تھا۔ اب اگر ایک گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ آدمی وہاں سے نکل جائے؟ مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے، ادھر سے نکلے تو مار دیں، ادھر سے نکلے تو مار دیں، مارنے کے لیے تیار۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست. تم مارنا چاہتے ہو, میں اپنے حبیب کو بچانا چاہتا ہوں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مٹھی خاک اٹھائیے اور ان کی طرف پھینک دیجیے, سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے اور ان کی طرف پھینک دیجیے. ہم ان پر نیند غالب کر دیں گے, آپ سامنے سے گزر جائیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے. اور یہی ہوا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانے نبوت سے باہر تشریف لائے, وہ سارے تلواریں لے کر, نیزے لے کر کھڑے ہیں, نکلنے نہیں دیں گے, مار دیں گے, ختم کر دیں گے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی اٹھائی, سورہ یاسین پڑھی اور ان کی طرف پھینکی. شاعر نے لکھا, وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا, وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا, تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا, تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. ایک مٹھی اٹھا کر پھینکی, کس نے پھینکی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ فرماتا ہے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نہیں پھینکی, مگر آپ نے پھینکی, لیکن اللہ نے پھینکی. پھینکنا سرکار کا ہے, اللہ نے نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دے دیا. اسی طرح متعدد مقامات پر, اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے, ان الذین یبایعونک, بے شک وہ لوگ جو آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہیں, انما یبایعون اللہ, وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ, اللہ کا دست قدرت. بیعت ثابت ہوئی نا, صحابہ نے بیعت کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر. اس آیت سے بیعت ثابت ہوئی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیعت کا کوئی ثبوت نہیں, سورہ فتح کی آیت نمبر 10 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی. اور ہم نے آپ کو بتایا, بیعت اسلام, بیعت جہاد, اور تیسری بیعت طریقت. اچھا, جب جہاد میں جاتے تب بیعت کرتے. تیسری بیعت طریقت, اس کا ثبوت جو قرآن میں موجود ہے, سورہ ممتحنہ 28 پارہ, اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں, یبایعنک, آپ سے بیعت کریں, یعنی بیعت کرنے کے لیے جب آئیں نا, الا ان یشرکنا باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے, ولا یسرقنا, نہ چوری کریں گے, ولا یزنینا, نہ زنا کریں گے, ولا یقتلنا اولادہن, اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے, ولا یأتینا ببہتان, اور نہ بہتان لگائیں گے. یعنی عورتیں جب آئیں آپ کے پاس, کون سی عورتیں؟ مومن, مسلمان, تو آپ ان چیزوں پر ان سے بیعت لیں, نہ بہتان لگائیں گی, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, نہ زنا کریں گی, نہ چوری کریں گی. ان تمام چیزوں پر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لیں, اور پھر ان کے لیے اللہ سے دعا کریں. اب یہ بیعت جو ہے, علماء نے لکھا کہ اس سے مراد بیعت طریقت. اچھا, بیعت طریقت کیوں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ بیعت اسلام ہے تو بیعت اسلام تو ہو نہیں سکتی. اس لیے قرآن کہتا ہے, اذا جاءک المؤمنات, جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں, تو بیعت اسلام تو جب ہوگی نا, جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں. اور قرآن کہہ رہے ہیں مسلمان عورتیں آئیں, تو جب عورتیں مسلمان ہیں تو پھر بیعت اسلام کیسے ہو؟ اس کا مطلب ہے اسلام قبول کر چکی ہیں, جبھی تو مسلمان ہیں. اچھا, پھر کوئی اگر کہے کہ اس سے مراد بیعت جہاد ہے, تو جہاد عورتوں پر فرض نہیں, جہاد عورتوں پر فرض نہیں. تو بیت جہاد بھی نہیں. اب ایک رہ گئی وہ ہے بیت طریقت. علماء نے کہا اس سے مراد بیت طریقت. بیت اسلام اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان عورتیں تھیں, بیت جہاد اس لیے نہیں کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں. اب تیسری بیت جو بیت طریقت ہے وہی اس سے مراد ہیں, وہی عورتیں کرنے آئی تھیں. بیت طریقت سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر, کسی عالم, کسی شیخ, کسی بزرگ کے ہاتھ پر جس پر اس کا اطمینان ہو, جس پر اس کا دل ٹھکے, جس پر وہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ مجھے سیدھی راہ دکھا سکتا ہے, تو کیا کرے؟ اس کے ہاتھ پر بیعت کرے. اب بیعت میں کیا ہوگا؟ چھوٹے بڑے گناہ, صغیرہ و کبیرہ گناہ, ان سے سچے دل سے وہ توبہ کرے گا. اچھا, جب توبہ کرے گا تو ظاہر ہے مسلمان تو ہے ہی, جب گناہوں سے توبہ کرے گا تو نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے گا, گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جائے گا, گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے گا, شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کے راستے پر آ جائے گا. یہی بیت طریقت. اور آج بھی مشائخین جو بیت کراتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے, اس میں کلمہ پڑھاتے ہیں, اس میں گناہوں سے توبہ کراتے ہیں, اس میں ساری چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں, یہی بیت طریقت. تو یہ بیت طریقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, یہ بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں تو آپ ان سے ان چیزوں پر بیت دیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گی, نہ وہ چوری کریں گی, نہ زنا کریں گی, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, نہ بہتان لگائیں گی, کوئی چیز وہ نہیں کریں گی, اس بات پر آپ ان سے بیعت لے لیں. اور جب وہ بیعت کر لیں واستغفر لہن, ان کے لیے استغفار کریں, ان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی پہلے ان سے بیعت لی جائے گی, اس کے بعد آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان. آئیے دوسری مثال. بخاری شریف میں اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے, حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل قدر صحابی, جنگ بدر اور جنگ احد میں بھی شریک رہے, اور نہایت حسین و جمیل, خوبصورت, خوب سیرت, قد آور اور مکمل خوبصورتی کے حامل انسان تھے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ. وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں موجود تھے. سرکار نے فرمایا سنو تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو اور عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, اور تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے پاس, اور جس نے ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا اور اس کو سزا دی گئی تو یہ اس کا کفارہ ہے, اور جس نے ان میں سے کسی حرام کا ارتکاب کیا اور اللہ نے اس پر پردہ رکھا اس کا معاملہ اللہ پر ہے. یعنی اگر سزا نہیں ملی تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں پر حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی. اب آپ دیکھیں یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں اور اسلام لانے کا بھی ذکر نہیں, وہ تو تھے ہی مسلمان, حضور کی محفل میں بیٹھے تھے, حضور کے صحابہ تھے, تو اس سے بھی مراد نہ بیعت اسلام ہے نہ بیعت جہاد ہے, بلکہ اس سے مراد بیعت طریقت. اس سے مراد کیا ہے؟ بیعت طریقت. تیسری مثال, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت یزید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سرکار سے بیعت کی. کس بات پر؟ نماز کا پابند رہنے, زکات دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہنے پر میں نے بیعت کی. نماز کا پابند رہنے، زکات دینے، اور ہر مسلمان کا خیر خواہی، یعنی میں اس کے لیے اچھا سوچوں گا، اس کے لیے میں اچھا معاملہ کروں گا، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے، اس بات پر میں نے حضور سے بیعت کی۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی مسلمان تھے اور جہاد کا کوئی موقع نہیں تھا، تو اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ نے بیعت طریقت بھی حضور کے دست مبارک پر کی، بیعت جہاد بھی کی، بیعت اسلام بھی۔ سب سے پہلے بیعت اسلام، اسلام قبول کر لیا، اور جب جہاد پر گئے تو بیعت جہاد، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، نماز کی پابندی کرنے کے لیے، زکات دینے کے لیے، دیگر امور پر تو صحابہ نے بیعت کی۔ تو ہم نے صرف تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اور بہت ساری مثالیں اس سلسلے میں دی جا سکتی ہیں۔ تو اب بات آپ نے سمجھ لی، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بیعت حضور کے زمانے میں نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کی جہالت پر مبنی اس کا اعتراض ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صحابہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بیعت کی تین قسمیں، بیعت اسلام، بیعت جہاد اور بیعت طریقت، اور یہی سلسلہ اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہم لوگ بیعت کرتے ہیں نا مشائخ کے ہاتھ پر، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، یہ وہی سلسلہ چلا۔ وہ کہتے نہیں کہ یہ نیا سلسلہ ہے، یہ نیا طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے تو آپ اس کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں کہ بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں تھی، اور صحابہ نے تینوں بیعتیں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، ٹھیک ہے نا، تینوں بیعت۔ اب موجودہ صورت حال یعنی عصر حاضر میں بیعت اسلام تو ہے، اس لیے کہ سارے مسلمان، اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کو کہا جائے مسلمان ہے نا۔ دوسری ہے بیعت جہاد، جہاد بھی کوئی نہیں کر رہا، عام مسلمان کی تو بات الگ ہے، جن پر جہاد فرض ہے وہی نہیں کر رہے تو آگے کیا کر۔ اشارہ دل میں کہہ رہا، آپ سمجھتے ہیں جن پر جہاد فرض ہے، جو کچھ فلسطین میں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے مسلمان 32 یا 38 جتنے بھی ممالک ہیں جن کے پاس فوج ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس افرادی قوت ہے، جن کے پاس سامان حرب ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی بےغیرت بنے بیٹھے ہیں، اور دیکھیں قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دے ہوں، تم نے کیوں ان کی مدد نہیں کی، تم نے کیوں ان کی مدد نہیں کی، ان کی حفاظت نہیں کی۔ روزانہ وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنی عورتوں کی، مردوں کی، لیکن وہ پکے مسلمان آج بھی مسجد اقصی میں گولیوں کی بوچھاڑ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اصل وہ مسلمان، ہمیں تو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، ان کو دیکھو، ان کو پتا نہیں کہ ہم مسجد میں جائیں گے تو واپس بھی آئیں گے نہیں، وہیں ہمیں مار دیا جائے۔ اصل مسلمان وہ ہے، اپنے دین پر قائم ہے استقامت کے ساتھ، لیکن ہم سب تماج بین کی طرح بیٹھے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب ایک بیعت باقی ہے، وہ ہے بیعت طریقت۔ کون سی بیعت ہے؟ بیعت طریقت، بیعت اسلام نہیں، بیعت جہاد نہیں، بیعت طریقت، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ذریعے لوگ اپنی ارادت، اپنا تعلق مشائخ سے، بزرگوں سے قائم کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بزرگان دین اور یہ کاملین، وہاں سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آج تک سلسلہ چلا رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ یا تو بالکل جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اور یا پھر یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شرک اور بدعت کہہ رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اپنی عاقبت اور آخرت کو درست کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہر شعبے میں خرابی پیدا ہوئی، آپ دیکھ لیں نا، ڈاکٹری کا شعبہ ہو اور دیگر شعبے ہوں، ان میں خرابی ہوئی نا، اسی طرح اس شعبے میں بھی خرابی پیدا ہوئی. لوگوں نے بزرگوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنی شکل صورت ویسی بنا کر رہبر کے روپ میں رہزن بن کر لوگوں کے ایمانوں کو لوٹا. یاد بھی ہو رہا لیکن صحیح لوگ آج بھی موجود ہیں. بزرگان دین کی امانتوں کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھنے والے آج بھی موجود ہیں. اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی موجود ہیں. اسی لیے جب جاؤ تو پہلے دیکھ لو کہ یہ رہبر ہے یا رہزن. ایسا نہیں تمہارے ایمان کو لوٹ کر لے جائے. اور پھر دوسری بات اور ہے, لوگوں کی بھی عقیدت عجیب ہے. کسی کو دیکھا کہ اس نے اپنی کرامتیں بیان کرنا شروع کی, کہا یہ بہت بڑا پیر ہے. کسی نے کوئی ہوا پہ اڑتا ہو تو یہ بہت بڑا پیر ہے, کوئی پانی پہ چلتا ہو تو یہ بہت بڑا ولی ہے. بزرگوں نے ایک کسوٹی بتائی, کوئی ہوا پر اڑتا ہو, پانی پر چلتا ہو یا آگ پر بھی چلتا ہو, لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو سمجھ لو یہ پکا شیطان. سمجھ میں آئی بات؟ شوبے بازی لوگ دکھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ہیں, کچھ ایسے تماشبین ہیں, ایک رومال ہاتھ میں لیں گے, اس کو ہلائیں گے, پتہ چلا اس میں آگ لگ گئی, رومال بالکل جل گیا, دوبارہ ہلایا تو رومال بالکل صحیح. نظر بندی, نظر بندی ہوتی ہے نا, سامنے کے سامنے کریں گے اور آپ کو پتہ نہیں, آپ کہیں گے بابا یہ تو بہت بڑا جادوگر, حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, وہ پکا شیطان ہے اور وہ صرف نظر بندی کر کے اپنا کمال دکھا رہا. اس لیے ان لوگوں سے دور رہیں, اور جس کے حلقے میں جائیں, جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں, سب سے پہلے یہ دیکھنے کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, اس کا عمل غوث اعظم کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں, اس کی نظر غوث اعظم پہ ہے یا نہیں, اس کی نظر غریب نواز پہ ہے یا نہیں, اس کی نظر مجدد الفسانی پہ ہے یا نہیں, اس کی نظر محبوب ربانی پر ہے یا نہیں, اس کی نظر مخدوم سمنانی پر ہے یا نہیں. اگر اس کی نظر ہمارے اسلاف پر جو گزر چکے ہیں ان پر ہے اور ان کے طریقے پر چل رہا ہے, سمجھ لو یہی کامل پیر. لیکن لوگوں کی عجیب بات ہے, ایک مرید اپنے پیر کے پاس آیا, حضور میں پریشان ہوں, کام نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, گزر بسر نہیں ہو رہی. آج کل کا بھی مسئلہ یہی ہے, معاشی مسئلہ. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پہ لکھا ایک. کیا لکھا؟ ایک. اس کو موڑ کر دے دیا, کہا یہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جانا, صبح اٹھنا ایک اشرفی تمہیں ملے گی. اچھا یہ تو بڑی اچھی بات, ایک اشرفی روز ملے گی. جا کے تکیے کے نیچے رکھا, سو گئے, صبح اٹھے, تکیا ہٹایا تو ایک اشرفی موجود. بڑے خوش ہوئے, پیر صاحب نے تو بڑا اچھا کام کیا, ایک اشرفی مل رہی. کچھ دن گزرے لیکن انسان کی نیت بھرتی نہیں نا, ایک سے کیا ہوگا, زیادہ ہونا چاہیے. کسی نے کہا ایک اور پیر صاحب آئے ہیں, وہ تمہارے پیر سے بھی اونچے ہیں. اچھا ان کے پاس چلے, ان کے پاس گئے. بھائی کیسے آئے؟ کہا حضور پریشان ہوں, روزگار نہیں, کاروبار نہیں. کس کے مرید ہو؟ کہا فلاں کا مرید. ان سے نہیں کہا؟ ہاں میں نے کہا تھا. تو تمہارے پیر نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک پرچی اٹھائی, اس پہ لکھا ایک, اور اس کو موڑ کر دیا, تکیے کے نیچے رکھ دینا, صبح اٹھنا ایک اشرفی روز ملے گی. ملی؟ ہاں ملی. تو پھر کیا ہوا؟ کہاں گزارا نہیں ہو رہا. اچھا انہوں نے کہا پرچہ ہے تمہارے پاس؟ جی ہے, لے آؤ. پرچہ لے آئے, انہوں نے ایک کے آگے لگایا زیرو. کتنے ہو گئے؟ دس. دس ہو گئے نا. ان کا آپ دس ملیں گے, پہلے ایک ملتی تھی نا, اب تکیے کے نیچے رکھنا روزانہ دس ملیں گے. انہوں نے کہا واہ یہ پیر تو بڑا ہے, یہ میرے پیر سے بڑا ہے. پیسہ بڑھ گیا نا تو پیر کا درجہ بھی بڑھ گیا, یہ پیر تو بہت اچھا ہے, اب مجھے دس ملیں گے. ملتی رہی روزانہ دس, رات کو پرچہ رکھتے, صبح اٹھتے, دس اشرفی ملتی, پھر اپنا کام کر لیتے. لیکن پھر وہی بات, حل میں مزید, حل میں مزید. انسان کی نیت بھرتی نہیں ہے,
فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ کہے گا ایسی دو ہو جائے، یعنی پوری وادی سونے کی کہے گا دو ہو جائے، یہی ہے نا لوگوں کا، ایک کار ہے تو دو ہو جائے، ایک مکان ہے تو دو ہو جائے، ہر چیز دو ڈبل اور زیادہ ہو جائے، ایک لاکھ میرے پاس ہے تو دو لاکھ ہو جائے، ایک کروڑ ہے تو دو کروڑ ہو جائے۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا، مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا، جب مرے گا تبھی اس کی خواہشات ختم ہوں، ورنہ بڑھتی نہیں۔ خیر ان کو کتنی ملی؟ دس، لیکن پھر حافظ ہوئی اور زیادہ۔ پھر کسی نے کہا ایک اور پیر صاحب آئے ہیں وہ ان سے بھی بڑے ہیں، اچھا چلو ان کے پاس چلے، ان کے پاس گئے، پوری کہانی سنائی، اور پھر وہی رونا کہ ہم پریشان ہیں، کاروبار نہیں، روزگار نہیں۔ انہوں نے پوچھا کس کے مرید ہیں، انہوں نے پوری کہانی سنا دی، انہوں نے ایک لکھ کے دیا، ایک ملی، پھر ان سے بڑے ایک ملے، انہوں نے زیرو لگایا، پھر دس ملی۔ اچھا دس تمہیں مل رہی ہیں؟ کہ ہاں مل رہی ہیں۔ کہا لے آؤ پرچہ، پرچہ لیا، انہوں نے ایک زیرو اور لگا دیا، کتنی ہو گئی؟ سو۔ انہوں نے کہا اب سو شرفیاں ملیں گی روز، انہوں نے کہا واہ یہ پیر سب سے بڑا ہے، پیسے بڑھ گئے نا تو پیر کا درجہ بڑھ گیا، یہ سب سے بڑا ہے، واہ بھائی واہ، میرے پیر تو ایسے ہی تھے، انہوں نے تو ایک ہی لگایا، ان سے بڑے ملے، انہوں نے دس کر دیا، انہوں نے سو کر دی، یہ واقعی سب سے بڑا پیر ہے۔ اب سو ملنے لگی، روزانہ سو شرفیاں مل رہی، رات کو پرچہ رکھ کے سو جائیں، صبح دیکھے تو سو مل گئی۔ کچھ وقت گزرا، گھومتے 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 پھر اپنے پیر کے پاس، پیر صاحب نے کہا بھائی کہاں تھے، آئے نہیں بہت دن ہو گئے۔ کہا حضور وہی پریشانی، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، گزر نہیں ہو رہی۔ بھائی تمہیں وہ ایک لکھ کے تو دیا تھا، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، نہیں آپ نے تو ایک لکھ کے دیا، اور کیا ملا؟ ایک اشر بھی۔ پھر آپ سے بڑے ایک ملے، انہوں نے زیرو لگایا، پھر دس ملی۔ اچھا ہم سے بڑے ملے گا، ہاں پھر ان سے بڑے ملے، انہوں نے ایک اور زیرو لگایا، سو ملی۔ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، ان دو نے دیکھو زیرو لگایا تو پھر دس ہو گئی، ایک اور زیرو لگایا سو ہو گئی۔ اب جانتا ہوں پیر صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو جو ہمارا ایک ہے وہ واپس کر دو، ہمارا ایک واپس کر دو۔ اب اگر ایک ہٹا لیا جائے تو کیا ہوگا؟ زیرو، ڈبل زیرو، ڈبل زیرو۔ اب سمجھ میں آئی کہ ہاں اصل تو وہی تھا جس نے ایک لگایا، اگر ایک نہ ہوتا تو پھر آگے والے کیسے لگے؟ پیر صاحب نے بتا دیا تم جو کہہ رہے ہو ہم نے کچھ نہیں کیا، تو ہم ہی نے تو بنیاد رکھی تھی، ہم نے تو ایک لگایا تھا، آگے تو باقی زیرو لگانے والے تھے، اگر یہ ایک نہ ہوتا تو وہ زیرو کیا کام کرتے، نہ دس ہوتا نہ سو ہوتا۔ پھر سوچا کہ ہاں واقعی، بات سمجھ میں آئی، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں جس کے ہاتھ پر بیعت کرو اچھی طرح دیکھ لو شریعت پر استقامت ہے یا نہیں، بزرگان دین پر نظر ہے یا نہیں، طریقت کا علم ہے یا نہیں، حقیقت اور معرفت کا علم ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر بیعت کر لو، اور جب بیعت کر لو تو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ راز سے خود عقیدہ، پھر ادھر ادھر نہیں جھوم، پھر کوئی ہوا پہ اڑتا ہوا مل جائے، کوئی پانی پہ چلتا ہوا مل جائے، لیکن بس جس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا، یک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑ لو اور وہیں دو کرے، اور اگر ادھر ادھر گھومتے رہو گے نہ خدا ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس لیے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رہبر کے روپ میں رہزن ہیں، تو اس لیے جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیں، اس کی گفتگو کو سنیں، اس کی نشست و برخاست کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر بیعت کریں، اور جب بیعت کر لیں تو پھر راسخ العقیدہ رہیں، پھر ادھر ادھر نہیں جائیں، پھر جو کچھ ملے گا وہیں سے ملے گا۔ آئیے اب آگے چلیں، حقیقت حال یہ ہے کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے ہی اصل دین کی تبلیغ کی ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو سلاسل طریقت ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ چار سلسلے ہیں نا۔ اب تک میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی پورا مطالعہ کر لیں تو یہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اب تک مذہبی لحاظ سے جتنی تحریکیں چلیں ان تمام میں سب سے کامیاب تحریک سلاسل طریقت کی، سب سے کامیاب تحریک سلاسل طریقت، یہی چار سلسلے جو شروع سے چلے آ رہے ہیں اور انہی سے تعلق رکھنے والے بزرگان دین اولیاء کاملین نے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کا چرچا کیا، اسلام کی تشہیر کی۔ اور انہوں نے جب اسلام کی تشہیر کی تو کامیاب کیسے ہوئے؟ دو چیزیں تھیں ان کے اندر، ایک عمل، دوسرا اخلاص۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو پھر اس کی زبان میں بھی اثر ہوگا، اس کی تبلیغ میں بھی اثر ہوگا۔ اگر لالچ آ جائے کہ میں ان کو یہ تبلیغ کروں تو مجھے پیسے مل جائیں، مجھے فلاں جگہ سے دولت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، پھر زبان میں اثر نہیں۔ وہ بے نفس لوگ تھے اور ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیری میں انہیں بادشاہی عطا کی، فقیری میں بادشاہی کی۔ دیکھنے میں عام لباس میں تھے لیکن حقیقت میں بادشاہ وہی تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا، جب دنیا انسان کو اپنی طرف بلاتی ہے اور انسان اس کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو جاتا، اور جب دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا، وقار عطا فرماتا، مرتبہ عطا فرماتا۔ ہر ایک کے سامنے کچھ لوگ بھیک مانگتے ہیں تو جو کوئی دے دیتا ہے، کوئی ٹھکرا دیتا ہے، کسی نے دے دیا، کسی نے کہا جاؤ بابا معاف کرو، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ اسی لیے بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی، جس کو دنیا ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں، جس کو دنیا ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے ولی کہتے ہیں، جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے ولی کہتے ہیں، اور وہ دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئے، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں انہوں نے جب کی، اللہ نے ان کے اندر علم اور روحانیت، استقامت، خلوص، محبت، یہ ساری چیزیں پیدا کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، جو ان کی محفل میں بیٹھ گیا وہ مسلمان ہو گیا، جس نے گفتگو سن لی وہ مسلمان ہو گیا۔ آج تک ان کے اقوال میں، ان کے ارشادات میں یہ کمال ہے کہ جو پڑھ لے اور اس پر عمل کرے آج اس کو بھی ہدایت مل جائے، آج وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اور اخلاص کیا تھا، بادشاہ کیا تھی؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ وقت نے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے کر آؤ، یہ نذرانہ ہے، خادم لے کر آئے۔ حضور بادشاہ نے بھیجا ہے، بادشاہ سلامت، بادشاہ وقت، اچھا کیا بھیجا؟ یہ نذرانہ اشرفیاں، تھیلیاں بھری ہوئی، آپ نے اپنی مٹھی میں تھیلی پکڑی، اس کو دبایا، اس میں سے خون ٹپکنے لگا، تھیلی میں سے خون ٹپکنے لگا اور ٹپک کر نیچے گرا اور بہنا شروع ہو جیسے پوری تھیلی بھری ہو۔ فرمایا جاؤ خلیفہ سے کہہ دینا عوام کا خون نچوڑ کر وہ پیسہ میرے پاس بھیج رہا ہے، اگر مجھے لحاظ نہ ہوتا تو یہ خون تیرے محل تک بہا دیتا، جا اس سے کہو کہ توبہ کرے اور لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دے، ظلم و ستم چھوڑ دے۔ بادشاہ کو للکارنا معمولی بات نہیں، یہ وہی للکار سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خاجگاہ، معین بےکساں، والی ہندوستان، عطائے رسول، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نبر اللہ منقدہ، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، لیکن جب کوئی فاسق اور فاجر ان کے سامنے آتا ایک نگاہ اٹھا کر دیکھتے، اس کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتے، باطن کو بھی پاک کر دیتے۔ सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान होकर वो वहां से जाता था। सुल्तान मशाइख हजरत सुल्तान निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बैठे हैं, बादशाह की तरफ से नजराना आया, अशरफियां आई बहुत सारी, कहा कितनी है, कहा 1000। 1000 अशरफी महबूब इलाही की बारगाह में भेजी बादशाह वक्त ने, सामने रख दी। एक फकीर बैठा था, उसने कहा बाबा इसमें से आधी मेरी है आधी आपकी है। फरमाया आधी बाधी नहीं, ये सब तुम्हारी है, ले जाओ उसी वक्त उसको दे दे। असल बादशाह तो ये थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने अपने आप को छुपाकर कौम की खिदमत की, मुसलमानों की खिदमत की, अपने मकाम को जाहिर नहीं किया, अपने मर्तबे को जाहिर नहीं किया, अपने आप को छुपाते रहे, खिदमत करते रहे, दीन की तशहीर करते रहे। आज जो हिंदू पाकिस्तान में इस्लाम जिंदा है तो इन्हीं बुजुर्गान दीन के कदमों की बरकत से जिंदा। इसीलिए किसी ने लिखा खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर होते हैं, खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर होते हैं, वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं, वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं। तो सलासिले तरीकत कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरावर्दिया और इसकी शाखें जितनी भी हैं, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, जितनी भी मजहबी तहरीकें चली हैं सबसे ज्यादा कामयाब यही सलासिले तरीकत और इनसे ताल्लुक रखने वाले बुजुर्गान दीन और ये काबिली। आप देख लें हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद कुतुबुल अफ्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके बाद बाबा फरीद शकरगंज, उसके बाद सुल्तानी मशाइख महबूब इलाही, उसके बाद हजरत सिराजुद्दीन उस्मान आईना हिंद, उसके बाद हजरत अलाउद्दीन गंजे नमाज, और उसके बाद मखदूम समनानी, उसके बाद हजरत अब्दुल रज्जाक नूरुलैन, और इस तरह से सिलसिला चलते चलते आला हजरत शाह अली हुसैन अशरफी मियां, और उसके बाद कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी, और उसके बाद हजरत अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी नव्वर अल्लाहु मरकदहुम। यह पूरी एक चैन है चिश्तिया सिलसिले की, जिन्होंने बर्र सगीर में दीन की तशहीर की, दीन की तबलीग की और हर जगह इस्लाम का चर्चा किया। आज भी इनका नाम जिंदा है और इंशाअल्लाह ता कयामत जिंदा रहे। अब आइए दूसरा इतराज, ये लोग इतराज ये करते हैं कि तुम बुजुर्गान दीन के मजारात पर जाते हो तो क्यों जाते हो, सरकार ने तो मना फरमाया, हुजूर ने तो मना किया कि कब्रों पे नहीं जाओ, लिहाजा तुम जाते हो इसका मतलब है तुम हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और जाना शिर्क है। तुम वहां जाकर कुरान पढ़ते हो इससे कोई फायदा नहीं है, तुम हाथ उठाते हो इससे कोई फायदा नहीं है, तुम मदद मांगते हो इससे कोई फायदा नहीं है, ये सब शिर्क हो रहा है, शिर्क बिदअत हो रहा है। हमने कहा हम तुम्हें बताएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैं तुम्हें कब्रों की ज्यारत से मना करता था अब ज़ियारत करो, मैं तुम्हें कब्रों की ज्यारत से मना करता था लेकिन अब ज्यारत करो। वजह क्या थी, इब्तदाई इस्लाम में यह डर था कि कहीं इन लोगों से शिर्क ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जो इस्लाम के अकीदे के खिलाफ हो, उस वक्त मना कर दिया। और जब देखा कि मुसलमान पक्के हो गए अपने अकीदे में राशिक हो गए, फरमाया नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैं तुम्हें कब्रों की ज्यारत से मना करता था अब हुक्म देता हूँ ज्यारत करो। पहली चीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने जियारत का हुक्म दिया। अच्छा हुक्म क्यों दिया, जब तुम कब्र को देखोगे अपनी कब्र याद आएगी। होता है ना इंसान जब कब्रस्तान जाता है, कब्रस्तान जाने में हिकमत क्या है, कहा कब्रस्तान जाओ उनके लिए दुआ करो, उनके लिए दुआएं मगफिरत करो, इशारे सवाब करो, तो जब तुम उनकी कब्र देखोगे अपनी कब्र याद आएगी। तो इंसान जब अपनी कब्र को याद रखेगा तो कभी सिराते मुस्तकीम से नहीं भटक सकता। فرمایا من زار قبر ابوی او احداهما فی کل یوم الجمعہ غفر له کتب له بر، جس نے اپنے والدین کی دونوں کی یا ایک کی قبر کی زیارت کی جمعے کے دن، کہا غفر له اس کی مغفرت ہو، کتب له بر اور وہ نیک لکھا گیا۔ غور کیجیے، ہم اپنے والدین کی قبروں کی زیارت ہر جمعے کو کر لیں، سرکار نے فرمایا مغفرت ہو جائے اور اللہ کے نزدیک نیک لکھا جائے گا۔ اب غور کرو، والدین کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کسی بڑے مرتبے پر نہیں ہے، آپ نے صرف والدین کی قبروں کی زیارت کی، ان کے لیے دعا کی، اسال ثواب کیا، اللہ نے آپ کی مغفرت بھی کر دی، ان کو ثواب پہنچا، ان کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تو جب والدین کی قبر کی زیارت سے مغفرت ہو سکتی ہے، تو ولی اللہ کی قبر کی زیارت سے کیوں نہ مغفرت ہو، اٹھنے کی بات ہے نا۔ اسی لیے ہم بزرگان دین اور یہ کاملین کے مزارات پر جاتے ہیں، اور مزارات پر جانا یہ حضور کی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ آپ کہیں گے یہ کون سی سنت؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، مستند احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جاتے تھے۔ آپ گئے نا، جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کے لیے گئے ہیں، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے ہوں میدان احد، اور ان کے ساتھ 70 صحابہ وہاں پر آرام فرمائے، 70 صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر سال اسی تاریخ کو، یعنی جب وہ تاریخ آتی تھی جب جنگ ہوئی، سرکار خود تشریف لے جاتا، اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ حضور کا ممبر بھی لے جایا گیا۔ اب بتاؤ، ممبر لے جانا یعنی اہتمام بھی ہو رہا، ورنہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی آقا گزر رہے تھے، انہوں نے کہا چلو بھی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لوں، فاتحہ پڑھ لوں، نہیں، صحابہ ممبر اٹھا کر، لکڑی کا ممبر اٹھا کر پھر وہاں لے کر جاتا، اس میدان میں ممبر رکھا جاتا، حضور علیہ السلام رونق افروز ہوتے، خطاب فرماتے، اور سرکار نے فرمایا جو بھی آ کر ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے، قیامت تک آنے والے ان کو سلام کریں گے، یہ قیامت تک جواب دیں گے۔ تو جواب کون دیتا ہے؟ جو سنتا ہو۔ جواب کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہو۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ شہید زندہ ہے، زندہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ آرام فرما 70 صحابہ یا جتنے بھی تھے وہ سب زندہ ہیں، آپ آج بھی جا کر ان کو سلام کریں، وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے رہے، پھر روایت میں آئے کہ آپ کے بعد صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، ان تینوں نے اپنا معمول یہی رکھا کہ جب وہ تاریخ آتی تھی شہدائے احد کے مزارات پر جاتے تھے۔ اچھا کیوں جاتے تھے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا، بھائی معاذ اللہ وہ تو مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، مزار پہ جانے کا کیا فائدہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں جاتے تھے اور ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم حضور کی سنت سمجھ کے جاتے ہیں اور اس ولی سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے جاتے تھے کہ میری سنت بن جائیں، لوگ بھی اہل اللہ کے مزارات پر جائیں۔ اور فرق یہ تھا کہ ہم فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، آقا فیض دینے کے لیے جاتے ہیں، ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، فیض دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنت البقیع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب برات میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، سرکار تشریف لے گئے، فرماتی میں نے دیکھا کہ کافی دیر حضور کھڑے رہے، دست مبارک اٹھا کر دعا کرتے، کافی دیر، کہاں پر؟ جنت البقیع، مسلمانوں کا وہ عظیم قبرستان جہاں پر 60,000 صحابہ اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، کتنے بڑے بڑے علماء، فقہا، صلحاء، ائمہ وہاں پر آرام فرما ہے، جنت البقیع میں ایسا عظیم شان قبرستان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میری امت سمجھ لے کہ قبرستان جانا یا مزارات پر جانا یہ شرک بدعت نہیں ہے، میری سنت بن جائے اور یہ لوگ بھی جانا شروع کریں، मेरी सुन्नत बन जाए। अच्छा, हम जाते हैं तो हम दुआ करते हैं ना उनके वसीले से, हम उनसे नहीं मांगते, उनसे नहीं मांगते। एक आदमी ने कहा कि हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर, ऐ दाता मेरे बेटे को सही कर, ऐ दाता मेरे बेटे को सही कर। तो उधर कोई दूसरा था दो नंबर, उसने कहा भाई क्या कर रहा है, ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क है, अल्लाह से कहने चाहिए सही ये कर दे। हमने कहा सुनो, उसका अकीदा ये नहीं है कि ये वली सही करेगा। अकीदा क्या है? सही करने वाला अल्लाह है, जरिया वलीउल्लाह। भाई ये मुकद्दस मकाम है, एक बुजुर्ग आराम फरमाए यहां पर दुआ कबूल होगी, मैं अपने बेटे के लिए दुआ करूं। अब इसकी मिसाल आप ये समझें, किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, और वो ऑपरेशन थिएटर में हो और ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा है, अंदर से डॉक्टर निकला, बेख्तियार उसके मुंह से निकलेगा डॉक्टर मेरे बेटे को बचा ले, यही कहेगा ना मेरे बेटे को बचा ले, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा ले, तो आप उस पर शिर्क का फतवा लगाएंगे। बचाने वाला तो अल्लाह है, ये डॉक्टर से क्यों कह रहा है? बचाने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह से दुआ करे, डॉक्टर से क्यों कह रहे मेरे बेटे को बचा ले? यही जवाब दिया जाएगा। इसका अकीदा भी ये नहीं है कि बचाने वाला डॉक्टर है, अकीदा यही है कि बचाने वाला अल्लाह है, जरिया डॉक्टर। समझ में आई? तो अब अगर कोई बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के मजारात पर जाकर दुआ करता है तो उसका अकीदा हरगिज किसी जाहिल से जाहिल सुन्नी का अकीदा भी ये नहीं है कि ये बचाने वाला या ये साहिब मजार देने वाला, उसका अकीदा ये है देने वाला अल्लाह है, जरिया वलीउल्लाह। अहले सुन्नत का अकीदा यही है, तो इसमें कहां से शिर्क हो गया? बात समझ में आई? तो ये छट से शिर्क के फतवे लगाते नहीं जी, नहीं ये शिर्क है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर का मसलक यही है कि किसी मजार के पास जाना और वहां तिलावत करना, इसाले सवाब करना, उससे उस मजार वाले को सवाब पहुंचेगा। जो साहिब मजार हैं, आप कब्रिस्तान में जाएं, आप किसी वली के मजार पे जाएं, आप अपने वालिदैन के मजारात पर जाएं, वहां बैठकर आप तिलावत करें, कुरान करीम की कोई भी आयत पढ़ें, उसका सवाब पहुंचा दे, यकीनन उनकी रूह को उसका सवाब पहुंचेगा, यकीनन। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कब्रिस्तान जाए और सूरह यासीन पढ़कर उसका सवाब पहुंचा दे, अल्लाह ताला उसकी बरकत से सबकी मगफिरत फरमा दे, सबकी मगफिरत फरमा दे। और दूसरी रिवायत में आया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन की कब्र की जियारत करे और वहां जाकर सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसके वालिदैन को बख्श दे, उसके वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। इसी तरह एक और रिवायत में आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रिवायत हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला से मरवी, फरमाते हैं कि जो कोई कब्रस्तान से गुजरा और उसने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये पढ़कर उसने कब्रस्तान के सारे मुर्दों को सवाब पहुंचा दिया, सरकार ने फरमाया जितनी मुर्दों की तादाद होगी इतना सवाब इस पढ़ने वाले को मिलेगा और उनकी बख्शिश हो जाएगी। अब अंदाजा कर सकते हो कितनी तादाद हो। बहरहाल ये तीन रिवायतें हमने सिर्फ आपके सामने पेश की, रिवायतें तो बहुत सारी हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि हम घर में कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाएं जब भी पहुंचेगा, कब्र के पास बैठकर तिलावत करें तब भी सवाब पहुंचेगा, दूर से करें तब भी पहुंचेगा, करीब से करें तब भी पहुंचेगा, ठीक है ना? इसाले सवाब जरूर पहुंचता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं और जो करने वाला है उसको भी सवाब मिलता है। तीसरा इतराज, वो कहते हैं जी आप कब्रों पे फूल डालते हैं, फूल हमारा तरीका है, हम फूल डालते हैं, और किसी का इंतकाल हुआ जनाजे के साथ फूल ले गए, उसको दफन किया, कब्र पे डाल दिया, शबे बारात में गए तो उस वक्त डाल दिया, वैसे गए तो उस वक्त डाल दिया, اور بزرگان دین اور یہ کاملین کے مزارات پر تو ماشاءاللہ پھول ہی پھول, ان کی عبادت اور ریاضت ہی اتنی ہے کہ ان کے لیے پھولوں کی کمی نہیں ہے, ہر طرف پھول ہی پھول, رحمت ہی رحمت ہے, کرم ہی کرم. اب آئیے اس کی بھی ایک دلیل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ بخاری میں موجود, فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں کے پاس ہوا. دو قبریں تھیں, سرکار وہاں سے گزرے, آپ نے دیکھا کھجور کی ایک شاخ توڑی ٹہنی, اس کے دو ٹکڑے کی, ایک ادھر کاٹ دی ایک ادھر کاٹ, دونوں ٹہنیاں کاٹ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, حضور ہمارے ماں باپ قربان, یہ عمل جو آپ نے کیا یہ کیوں کیا اور اس سے قبر والے کو کیا فائدہ؟ اب سنو اپنے آقا کا جواب. فرمایا میں ادھر سے گزر رہا تھا, مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اور ایک دوسری روایت ہے اس میں یہ آیا کہ میں نے ان قبر والوں کی آواز کو سنا, ان کی آواز کو میں نے سنا. سرکار فرما رہا دو روایت, پہلی روایت میں یہ کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اور دوسری یہ کہ میں نے ان دو انسانوں کی آوازوں کو سنا. پھر فرمایا کہ یہ جو شاخیں میں نے قبر پہ گاڑی ہیں جب تک یہ سر سبز رہیں گی قبر والوں کا عذاب موقوف رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک یہ سرسبز رہیں گی قبر والوں کا عذاب موقوف رہے گا. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ عذاب کیوں ہو رہا. فرمایا وہ عذاب کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا, لاپرواہی کرتا, اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا, ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر. بھائی ان دو وجہ سے ان دونوں پر عذاب ہو رہا, جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی تر و تازہ رہیں گی عذاب موقوف رہے گا. اچھا عذاب کیوں موقوف رہے گا؟ وجہ یہ ہے وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, ہر شے اللہ کی تمہید اور تقدیر بیان کر رہی ہے, ہر شے, شجر حجر جمادات حیوانات نباتات یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ ان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آتی, ورنہ آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں, آواز آئی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ نے کہا سرکار کس نے سلام کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں. فرمایا یہ ابو بکر صدیق کے مکان کی دیوار کا پتھر ہے جو مجھے سلام کر رہا. پھر فرمایا ہم اسے جانتے ہیں, جب ہم بچپن میں یہاں سے گزرتے تھے یہ جب بھی ہمیں سلام کرتا. تو پتھر کی آواز کو آپ نے کسی نے سنا نہیں. انبیاء سنتے ہیں, اولیاء سنتے ہیں, صلحاء سنتے ہیں, اللہ کے مقربین سنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ زمین جو ہے اس کی بھی زبان ہے, آسمان بھی بولتا ہے, زمین بھی بولتی ہے, چرند پرند بھی بولتے ہیں, یہ جمادات حیوانات یہ سب بولتے ہیں, اللہ کی حکمت ہے کہ ہمیں آواز نہیں آتی. اچھا جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ مردہ چیختا ہے چلاتا ہے لیکن اوپر آواز آتی ہے نہیں, آپ قبرستان میں آرام سے گزر جاتے. ذرا سا غور کرو کہ اگر آواز آ جائے تو کیا ہوگا, ایک تو جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کی پردہ پوشی نہیں رہے گی, لوگ سمجھ جائیں گے لوگوں کو پتہ نہیں کون تھا گناہگار تھا, کیا اس نے گناہ کیا جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اللہ نے پردہ پوشی رکھے, اوپر والوں کو پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. ایک بات, دوسری بات یہ کہ جو گزرنے والا ہے اس کی دہشت سے خوف سے نہ مر جائے اور خوف سے ہی بھر جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ کی حکمتیں ہیں نا. تو ایک روایت میں یہ آیا کہ سرکار نے خود آواز سنی, دوسری روایت میں آیا کہ میں نے یہ سمجھا کہ ان میں عذاب ہو. اچھا پھر بتا دیا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی عذاب موقوف رہے گا. ہری رہیں گی کیا مطلب, دیکھیے شاخ جب تک ہری ہو وہ تر و تازہ ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اندر زندگی ہے. آپ کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑیں تو ہری ہوتی ہے نا, اور توڑ کے آپ رکھ دیں ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے, صبح سے شام ہوئی وہ بالکل پیلی پڑ گئی, اس کا مطلب ہے وہ مر گئی. उसकी जो ताजगी थी, उसकी जो जिंदगी थी, खत्म हो गई। जब तक दरख्त के साथ कनेक्शन है और दरख्त का ताल्लुक जड़ों से है, तरोताजा है, और जब कट गई, अलग हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना। फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी अजाब मौकूफ रहेगा। क्या मतलब? जब तक ये टहनियां हरी रहेंगी अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, और जब ये टहनियां अल्लाह का जिक्र करेंगी तो जिस कब्र पे ये टहनियां हैं उन मुर्दों पर से अजाब मौकूफ रहेगा। इसीलिए उलमा ने लिखा, जब कब्र पर टहनी गाड़ दी जाए उसके हरे होने से, सब्ज होने से, यानी जब तक वो सब्ज है उसकी तस्बीह से मुर्दे को फायदा पहुंच सकता है, तो अगर कोई साहिब ईमान मुसलमान कब्र के पास बैठकर तिलावत करे तब फायदा क्यों नहीं पहुंचे? भाई जब दरख्त की तस्बीह से फायदा पहुंच रहा है तो इंसान के कुरान पढ़ने से फायदा नहीं पहुंचेगा? यकीनन पहुंचेगा। इसीलिए और यही दलील है मजारात पर फूल डालने की। हम फूल डालते हैं ना, अच्छा हम फूल जो डालते हैं क्या सूखे हुए फूल डालते हैं, जो खराब हैं वो डालते हैं? नहीं, तरोताजा फूल, बिल्कुल नए फूल लेकर, तरोताजा गुलाब के फूल जाकर हम डालते हैं। क्यों? जब तक ये हरी रहेंगे, जब तक ये सुर्ख रहेंगे, इनमें जिंदगी रहेगी, ये अल्लाह की तस्बीह करेंगे, अल्लाह की तस्बीह करेंगे तो कब्र वाले को फायदा होगा ना। अब वो लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब है कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारे बुजुर्गों पर अजाब हो रहा है इसलिए तुम फूल डाल। हमने कहा बेवकूफ, ईसाले सवाब या फूल डालना सिर्फ गुनाहगारों के लिए नहीं है, नेकोकारों के लिए भी है। जिस तरह ईसाले सवाब से गुनाहगारों को फायदा होता है, उनके गुनाहों की बख्शिश होती है, इसी तरह ईसाले सवाब से नेकोकारों को, बुजुर्गाने दीन को, औलिया कामिलीन को ये फायदा होता है कि उनके दराजात बुलंद होते हैं, उनके मकामात बुलंद होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसीलिए ईसाले सवाब किया जाए कि बख्शिश हो जाए, गुनाह माफ हो जाए, या कब्र पे फूल इसलिए डाले जाए कि इस कब्र वाले पे अजाब हो रहा है। हम इसलिए नहीं डालते, हम इसलिए डालते हैं कि वो तो नेक है, वो तो मुकर्रब थे, मुकर्रबीन से मिल गए, वो नेक थे, नेकों से मिल गए, वो अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह से मिल गए, उनके दर्जात बुलंद हो गए। लेकिन ये फूल डालने की वजह से उनकी रूह में ताजगी पैदा हो, उनको खुशी होगी, और जब उनको खुशी होगी तो वो हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। समझ आई बात? तो इसलिए कब्रों पर फूल हम डालते हैं। और इससे एक और बात यह भी मालूम हुई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। यह हम गुज़िश्ता दिनों में आपके सामने बयान कर चुके हैं। हर चीज का इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। और अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम आलमीन के लिए आप रहमत। अब आलमीन क्या है? हम तो समझते हैं यही आलम है, एक आलम है दुनिया है, एक आलम है अरबा है, एक आलम है बरजख है, फिर आलम है आखिरत है, फिर आलम है मलकूत, आलम है नासूत, आलम है जबरूत। कितने आलम है? 18,000 आलम है। और जितने आलम अल्लाह ने पैदा किए उन तमाम के लिए अपने हबीब को रहमत बनाकर भेज, तमाम आलम के लिए रहमत बना दिया। अच्छा, जब तमाम आलम के लिए रहमत बनाया तो जरूरी है कि जिसको रहमत बनाया जाए उसको तमाम आलमीन की खबर हो। सही बात है ना, जिसको रहमत बनाया जाए उसको तमाम आलमीन की खबर हो। अगर खबर नहीं तो वो रहमत कैसे करेगा, वो करम कैसे करेगा, वो मदद कैसे करेगा, वो मेहरबानी कैसे करेगा? क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन की रहमत हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त आलम दुनिया में थे और वो मुर्दे आलम बरजख में थे। आका ने यहां रहते हुए वहां वालों की मदद की या नहीं, बताइए? मदद की ना। पहली बात तो ये कि मालूम हुआ, अगर मालूम ही ना होता, गुजर रहे थे तो गुजर जाते, पता ही नहीं कि किस कब्र में अजाब हो रहा है, किस में सवाब हो रहा है, कहां जन्नती है, कहां जन्नुमी है, कुछ नहीं पता, गुजर जाते। नहीं, गुजर रहे थे, जरा सी तवज्जो फरमाई सब मामला मुनकशिफ हो गया। पता चल गया, ये भी जानते हैं कि कब्रों में अदाब हो रहा है और ये भी जानते हैं किस वजह से हो रहा। तो साहबा को वजह भी बता दी, फरमाया कोई बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं, एक पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, दूसरा चुगलखोर था। अब देखिए इससे हमें एक ये बात भी पता चली कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को पाक और साफ रखें। बहुत से लोग हैं ना एहतियात नहीं करते, कोई खड़े होकर पेशाब कर दिया या अगर बैठकर भी किया तो छींटे आ गई, कोई उसने परवाह नहीं की। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा लिबास पाक हो, हमारा बदन पाक हो, साफ हो। अगर आपको शुबा हो जाए आप अपना लिबास तब्दील कर दें, या अगर पता चल जाए कि किस मकाम पर छींट है उसको धो लें। तो सरकार ने फरमाया इन दो पर जो अदाब हो रहा था कोई बहुत बड़ा गुना नहीं था, एक का गुना यह था कि पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था और दूसरा वो था जो चुगलखोर। तो पहली चीज ये कि इस आलम में रहकर उस आलम की खबर रखी या नहीं रखी, रखी ना। हुजूर अलैहिस्सलाम आलम दुनिया में थे और वो कहां थे, आलम बरजख। ये कब्र की जो जिंदगी है ना इसे कहते हैं आलम बरजख, वो आलम बरजख में थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आलम दुनिया में थे, आलम दुनिया में रहकर आलम बरजख वालों की खबर रखी या नहीं रखी, इस आलम में रहकर उस आलम की खबर रखी। और ना सिर्फ खबर रखी बल्कि उनकी मदद भी फरमाई, दो शाखे काट दी ना, जब तक ये हरी रहेंगी इन पर से अदाब मौकूफ रहे, उनकी मदद की। यहीं से पता चल गया नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई है, ये मर्तबा अता फरमाया है, ये मकाम अता फरमाया है कि इस आलम में रहकर उस आलम वालों की मदद कर सकते हैं। आज नबी पाक अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा चुके हैं और अपने रोजे में आराम फरमा हैं, वहीं से पूरी कायनात का मुशाहिदा फरमा रहे हैं और हर आलम की खबर रखते हैं। जब आलम दुनिया में रहकर आलम बरज़ख वालों की मदद कर सकते थे तो आज उस आलम में रहकर इस आलम वालों की भी मदद कर सकते, कर सकते हैं, यही हमारा अकीदा है। लेकिन अब ये लोग कहते नहीं जी नहीं, ये तो हर बात में इनको शिर्क नजर आता है, मजार पे जाके हाथ उठा लिया तो शिर्क है, अगर उर्स मना लिया तो शिर्क है, अगर फातिहा पढ़ ली तो शिर्क है, अगर इशारे सवाब कर दिया तब शिर्क है। हमने कहा सुनो पहले बताओ शिर्क किसे कहते, शिर्क किसे कहते, हर जगह शिर्क शिर्क के फतवे लगा रहे हो। देखो शिर्क की तीन किस्में हैं, तीन, कितनी किस्में, तीन, शिर्क फिल जात, शिर्क फिल इबादत और शिर्क फिस सिफात। कितनी किस्में हुई, तीन किस्में, अब ये याद रखना। पहली किस्म है शिर्क फिस जात, जैसी जात अल्लाह की है ऐसी ही उसके गैर को मानना। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, वो लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ना उसकी जात में कोई उसका शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई उसका शरीक है, ठीक है ना। वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, वो तन्हा है। अब उसी की जात जैसा किसी और को मानना तो क्या होगा, शिर्क फिल जात, जैसे मजूसी मानते। दूसरा है शिर्क फिल इबादत, यानी जैसी इबादत अल्लाह की जाए ऐसी किसी और की जाए तो इसको कहेंगे शिर्क फिल इबादत। अब मिसाल के तौर पर सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए अगर किसी इंसान को किया जाएगा तो शिर्क है, अगर मजार को किया जाएगा तो शिर्क है, अगर दरख्त को किया जाएगा तो शिर्क है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा किया जाएगा तो शिर्क, शिर्क है ना, ये शिर्क फिल इबादत। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि शौहरों को सजदा करें, बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। अब बात आपने समझ ली, अगर इबादत अल्लाह के सिवा किसी की जाएगी तो ये शिर्क फिल इबादत। अब तीसरी किस्म कौन सी, भूल गए, इतना हाफिज़ा तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा, تیسری شرک فی صفات، شرک فی ذات، شرک فی عبادت اور شرک فی صفات، جیسی صفات اللہ کی ویسی ہی کسی بندے میں ماننا شرک ہے نا. لیکن یہ بڑی نازک صفت ہے، اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. جب ہم بزرگوں سے کچھ مانگ لیں، اپنے جو زندہ ہیں ان سے مانگ لیں، جو وصال کر گئے ان سے مانگ لیں، سرکار سے مانگ لیں، صحابہ سے، کسی سے، فوراً فتویٰ شرک، یہ مشرک ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ، فوراً فتویٰ لگاتا. اور آیت پیش کرتے ہیں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ مددگار. قرآن ہے نا، اب جب آپ کے سامنے قرآن پیش کیا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے، واقعی ہم تو غلط کر رہے تھے، مزار پہ جا کے مانگ رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن تو کہہ رہے ہیں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا. اور اللہ کے سوا میں کون ہے؟ نبیین اللہ کے سوا، صدیقین اللہ کے سوا، شہداء اللہ کے سوا، صالحین اللہ کے سوا، آئمہ مجتہدین اللہ کے سوا، بزرگان دین اللہ کے سوا، اولیاء کاملین اللہ کے سوا. اللہ کے سوا میں جو بھی ہے اس سے اگر مانگو تو شرک، یہی ہے نا. کہتے تم تو مشرک ہو، تم نے تو شرک کر دیا، شرک کی صفات، تم نے تو اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک کر دیا. تو اس قسم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب آئیے دیکھیں شرک کی صفات ہے کیا. جیسی صفات اللہ کی ایسی کسی بندے میں ماننا تو کیا ہو؟ شرک. اور شرک کی صفات ہو. اب آئیے قرآن کریم کی ایک آیت ہم آپ کے سامنے پیش کر ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ رؤوف اور رحیم. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، اللہ تعالی لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے. اور شرک کی صفات کیا تھی؟ کہ جیسی صفت اللہ کی ایسے بندوں میں ماننا شرک ہے، یہی تعریف تھی نا. اب آپ نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے اللہ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھو دوسرے مقام پر قرآن کہہ رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب کیا ہوا؟ بے شک تشریف لائے تم میں وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، وہ تم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور مومنین پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اب تو مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک آیت کہہ رہی ہے اللہ رؤوف الرحیم ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے نبی رؤوف الرحیم. اور شرک فی صفات کی تعریف ہم نے یہی کی تھی کہ جو صفت اللہ کی وہی بندوں میں مانا تو شرک ہے، یہی تعریف تھی نا. تو ایک آیت کہہ رہی ہے اللہ رؤوف الرحیم، دوسری کہہ رہی ہے نبی رؤوف الرحیم. اس طرح میں کتنی آیتیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں. اب کیا کیا جائے؟ سنو مسئلہ کیا ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، اس کا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے، لیکن اللہ بذات رؤوف الرحیم ہے اور محبوب اللہ کے بنانے سے رؤوف الرحیم. اب مسئلہ لوگے نا، خدا کو ضرورت نہیں، معاذ اللہ کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کو بنائے، وہ خود رؤوف الرحیم، وہ خود رؤوف الرحیم ہے، اور نبی اس کے بنانے سے رؤوف الرحیم. یہ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے، مومنین پر رؤوف الرحیم. اسی لیے ہم جس بزرگ سے مدد مانگتے ہیں، جس نبی سے، خصوصاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، ذریعہ رسول اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، ذریعہ حبیب اللہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، رب موتی ہے یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. سرکار نے فرمایا نا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا اور میں عطا کو تقسیم کرنے والا، تو رزق اسی کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، رب موتی ہے یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی, شرک اس وقت ہوگا کہ جب آپ اللہ کی ذات میں, اچھا کسی سے اگر آپ مدد مانگیں گے وہ کہیں گے نہیں جی اللہ کے سوا مدد مانگنا شرک. اچھا اگر اللہ کے سوا مدد مانگنا شرک ہے تو قرآن اٹھاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ کون کہہ رہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ روح اللہ, حجت اللہ, کلمت اللہ, منتخب من اللہ, مامور بہ اللہ, وہ عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر فرما رہے ہیں من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے راستے میں؟ اب بتاؤ اللہ کے سوا انہوں نے پکارا یا نہیں پکارا؟ نبی ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں, اولو العزم رسول ہیں, اور نبی خدا سے جتنا قریب ہے اور کوئی نہیں. نبی خدا سے جتنا قریب ہے کوئی نہیں. تو نبی ہو کر اللہ کو نہیں پکارا من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ, ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے, ہم مدد کرنے والے. تو فتویٰ لگاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی شرک ہوا؟ نہیں, عقیدہ یہی ہے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے, ذریعہ رسول اللہ, مدد کرنے والا اللہ ہے, ذریعہ ان کے حواری تھے, ان کے صحابہ تھے, ہر نبی کے صحابی تھے, اور وہ ان کے ساتھ رہے, ان کی مدد کرتے رہے. لیکن سب سے افضل, سب سے بڑھ کر جو صحابہ تھے جنہوں نے جان ساری کا مظاہرہ کیا اور جو کچھ زبان سے کہا وہ کر کے دکھا دیا, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے. ان کا مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا, اپنے صحابہ سے, یہ قوم جباری نے ان سے لڑو. ایک قوم تھی بڑی قوی ہیکل تھی, ان کے لمبے قد تھے, بڑا جسہ تھا, بڑی طاقت تھی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ان سے لڑو, کہتے نہیں ہم تو نہیں لڑتے. فذهب انت وربک فقاتلا, موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں, ہم تو کیا, انا ہاہنا قائدون, ہم تو یہاں بیٹھے. قرآن بیان کر رہا. اور ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھو, قربان جاؤ ان صحابہ کے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑو, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے. اے اللہ کے حبیب, جہاں آپ کا پسینہ گرے گا خدا کی قسم اپنا خون بہا دے. اور ان کی شان یہ تھی, مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے, تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے. جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا, جہاں ٹھہرے دروں دیوار کا نقشہ بدل آئے, جہاں ٹھہرے دروں دیوار کا نقشہ بدل آئے. سمندر میں بھی جن کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں, پہاڑوں میں بھی جن کے فیض کے چشمے ابل آئے, پہاڑوں میں بھی جن کے فیض کے چشمے ابل آئے. یہ کون تھے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے صحابہ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اسی لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی. ہم عبادت کریں اللہ راضی ہو جائے, ہم نوافل پڑھیں اللہ راضی ہو جائے, ہم صدقات و خیرات حج روزہ کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ان کا مقدر دیکھو جن کو خدا خود اپنی رضا کی سند عطا فرما رہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی. اس لیے سچی محبت کی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنا سب کچھ آقا پر قربان کر دی. میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ نے سمجھ لیا کہ شرک کیا ہے؟ شرک فی الذات, شرک فی العبادت, اور شرک فی الصفات. الحمدللہ ہم جس بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں ان کو احسان ثواب کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں عقیدہ یہی ہے، دینے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، ذریعہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے، اگر آپ نے یاد رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہیے، ان لوگوں کی تقاریر سننے سے گریز کیجئے جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا آج کل چل رہا ہے نا، ہر کوئی انجینئر، پلمبر، ہر کوئی بیٹھا ہوا اپنا بیان کر رہا، نہ اس نے کہیں سے پڑھا، نہ اس نے کہیں کسی کے سامنے ذہن میں تلمس کیا، طے کیا، ایک کمرے میں بیٹھ کر شروع ہو گیا، کوئی کہیں شروع ہو گیا، کوئی کہیں شروع ہو گیا. نوجوان دیکھ رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے صرف علماء اہل سنت کی تقاریر سنیے، صرف انہی کی کتابیں پڑھیں، اور اگر کوئی ایسا شک شبہ آپ کے دل میں آئے تو علماء کے سامنے پیش کیجئے، اپنی شکوک و شبہات کو دور کیجئے. مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہیے. اللہ تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.